نہ دیتی. فرماتے جب مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو میں فتویٰ نہیں دوں گا. جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس, اور کوفے میں اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہے, ان سے تم فتویٰ پوچھو کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا جواب دیتے. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ جب ایک مجتہد موجود ہو تو غیر مجتہد اس مسئلے پر اجتہاد نہ کرے اور جواب نہ دے. تو یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے کہ جناب کیا آج ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں تو کیا صحابہ کرام بھی تقلید کیا کرتے تھے؟ یقیناً صحابہ کرام کی تقلید ہوا کرتی تھی کہ وہ علاقے والے, وہ علاقے لوگ جو قرآن و سنت کو براہ راست نہیں جانتے تھے, اتنا علم نہیں تھا ان کے اندر کہ قرآن سے اپنے متعلق احکام کو تلاش کرتے, وہ صحابہ کرام کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے. تو آج کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ علم پر اعتماد کر کے مسائل پوچھے جاتے ہیں اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اور اس میں مسئلہ اور واضح کر کے آگے چلتا ہوں, پھر موضوع کی طرف آتا ہوں کہ تقلید جو ہے وہ ایک مسئلے میں حرام ہے اور ایک مسئلے میں جائز ہے. حرام کس مسئلے میں؟ عقیدے کے مسئلے میں, یعنی اعتقادی مسئلے میں تقلید نہیں کی جاتی, امامیات میں تقلید نہیں کی جاتی. یہود اور نصارہ کو ان کے علماء کی پیروی پر اس لیے داخل قرار دیا گیا کہ وہ واضح مخصوص عقائد کے ہونے کے باوجود اپنے علماء کے غلط مسائل کو مانتے اور قرآن کو تسلیم نہ کرتے. تو رب کریم نے فرمایا کہ رحمان من دون اللہ, انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان علماء کو خدا بنا رکھا, تو ان کی ترجیح فرمائی. لیکن وہ علماء ربانی جن سے ہم مسئلہ, ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے, حضرت امام اعظم نے فرمایا, سرکار آخری نبی ہے, حضرت آدم نے, حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا, یا جناب جو ہے کہ وہ جنت موجود ہے, دوزخ موجود ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا. نہیں, یہ تو سارے اعتقادی مسائل ہیں, یہ تو ساری ضروریات کے مسائل ہیں. آئمہ کی تقلید کی ضرورت وہاں پر پڑتی ہے کہ جو فروع مسائل ہوتے ہیں, یعنی وہ مسائل کہ جس کا واضح ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہوتا, جو آمال سے متعلق ہے اور اس میں ایک رائے ایک طرف جا رہی ہوتی ہے, دوسری رائے دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے. تو اب کسی ایک نمائندے کو منتخب کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے, ایک عالم کو منتخب کیا جاتا ہے اور اس کی رائے پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو قرآن سے سمجھ رہا ہے اس کا علم بڑا مضبوط ہے, تو ہمیں اس کے علم پر اعتماد ہے, لہذا ہم اس کے حکم پر عمل کریں گے. اب وہ اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا جس کی آسان سے مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ عورت کہ جب اسے طلاق واقع ہو جائے, اس کو طلاق دے دی جائے, تو وہ اگر دوسرے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قرآن نے کہا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ وہ تین قروء گزارے, وہ تین قروء گزارنے کے بعد کسی عورت کے نکاح میں جا سکتی ہے. اب یہ قروء کیا چیز ہوتا ہے؟ اب قروء کا معنی حیض بھی ہے لغت میں, اور قروء کا معنی پاکی بھی. اب آیا وہ خاتون تین پاکی گزارنے کے بعد عدت سے نکل جائے گی یا تین حیض کو گزارنے کے بعد عدت سے نکل جائے گی؟ تو یہ لفظ قروء دو معنوں میں مشترک ہے, اس کا معنی پاکی کے بھی آتے ہیں اور اس کا معنی حیض کے بھی آتے ہیں. اور پورے قرآن و سنت کے اندر اس کو کسی ایک معنی کے لیے متعین نہیں کیا گیا, بلکہ قرآن نے مطلق یہ بات کہہ دی کہ جناب وہ عورت تین قروء گزارے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی دلیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس قروء سے مراد جو ہے وہ حیض ہے, اور اپنے دلائل یہاں پر پیش فرماتے ہیں کہ جناب یہ قروء سے مراد حیض ہے, وہ عورت تین حیض گزار کر وہ ایک عدت سے نکل جائے گی. اور وہاں پر حضرت امام شافعی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہاں قروء سے مراد پاکی ہے, وہ تین پاکی کو گزارنے کے بعد جناب جو ہے کہ وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی. اب ایک لفظ قروء تھا جس کا تعلق نہ عقیدے سے ہے نہ ایمانیات سے ہے, بلکہ ایک عملی شے سے, گویا کہ قروئی مسائل سے ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے وہ دو معنوں میں مشترک ہے. ابھی کس معنی پر متعین ہوگا کہ اس کا کیا معنی ہے, اس پر قرآن کی کوئی واضح آیت نہیں, احادیث میں کوئی واضح اشارہ نہیں. اب ایک مجتہد عربی گرامر کے ذریعے, عربی اصول کے ذریعے, عربی لغت کے ذریعے اپنے علم کے سارے دلائل لا کر جمع کرے گا اور ایک موقف کو ترجیح دے گا. تو جب دو معنوں پر یہ مشتمل تھا, جب ایک معنی اس کا متعین ہوا تو دوسرا معنی ظاہر ہو گیا, تو جو معنی متعین ہوا اب اس کے ماننے والے کہنے لگے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں قروء سے مراد جو کہ وہ حیض ہے, اور ہم حضرت امام اعظم کی دلائل کو دہراتے ہیں. تو یہ تقلید اس اعتبار سے ہوئی کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پر اعتماد کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو شریعت کا یہ مسئلہ ثابت کیا ہے اس میں ان کی ہوائے نفس کا دخل نہیں, بلکہ یقیناً انہوں نے علم ثابت کیا ہے. لہٰذا ہم حضرت امام اعظم کے مسئلے کو لیتے ہیں, شواف امام شافعی کے مسئلے کو لیتے ہیں تو اس طریقے سے تقلید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آج بھی آپ دیکھیے ایک شخص یہاں پر آ کر کہتا ہے, ہم سے ہی کہتا ہے کہ جناب نماز میں میرے ساتھ فلانا مسئلہ ہو گیا, آپ ذرا اس کا جواب دے دیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں. میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ جناب ہاں آپ کی نماز, یہ اگر یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے کیا میں دوہرا لوں؟ میں کہا دوہرا لوں, اب وہ دوہرا لیتا ہے. تو ہم سے یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں کہا لکھا ہوا, قرآن میں کہا لکھا ہوا ہمیں بتایا, حدیث میں کہا لکھا ہوا ہمیں بتایا, ہمیں دلیل سے باتیں کریں نہیں. وہ دلیل کے بغیر عالم کے علم پر اعتماد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے. تو جس طرح اس اینگل میں سمجھ لیجیے کہ جس طرح عام آپ مسئلہ کسی عالم سے بغیر کسی دلیل کے تقاضے پر محض اس کے علم پر اعتماد سے پوچھ لیتے ہیں, یہی تقلید کی شک ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کی جاتی ہے. فرما فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ جب تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو تم علماء سے پوچھ لیا. اب ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے, جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ لفظ قروء ہے, اس میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے, صحابہ میں بھی ہوا ہے. یہ اجتہاد, یہ اختلاف اس چیز کی ہے کہ اس میں شریعت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. آپ نے گزشتہ دس میں سوال فرمایا جو سرکار غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تھے, غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تھے, تو سرکار کو غزوہ بنو قریظہ کی طرف جہاد کے لیے حضرت جبریل امین نے آ کر کہا کہ حضور چلیے. سرکار نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو مغرب کی نماز تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے اور تم سارے کے سارے گویا کہ وہاں پر پہنچو. ایک روایت میں کہنا عصر کی نماز وہاں پر پڑھنی ہے, تم سارے کے سارے وہاں پر پہنچو. تو صحابہ روانہ ہوئے تو راستے میں ان کو تاخیر ہو گئی اور اب عصر کا وقت آ گیا اور بنو قریظہ آیا گئے, جو جگہ تھی وہ آئی نہیں جہاں پر سرکار نے پہنچنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا. اب صحابہ کا باہمی اختلاف ہوا, بعد میں کہا یہیں پر نماز پڑھیں گے. جناب پوچھا گیا کیوں پڑھیں گے؟ عصر کا وقت آ گیا ہے. میں نے کہا جناب ہم تو نہیں پڑھیں گے. کہا کیوں؟ کہ سرکار نے تو کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا. تو آپ دیکھیں ایک لفظ ہے کہ بنو قریظہ میں پڑھنا, اب دونوں صحابہ کے گروہ ہیں, وہ سرکار کی مراد پہ پہنچنے میں مستحد ہے, سرکار کی مراد پہ پہنچنے میں اجتہاد کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک ثواب پر ہوگا, لیکن مستحد جو دین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ شارع اللہ اور اس کے رسول کے قول کی امید کو پہنچنے کی کوشش پر اگر وہ خطا بھی کر دیتا ہے, خطا فرماتے مستحد کی خطا بھی ادا ہوتی ہے اور اس کی خطا پر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے, اور اگر وہ ادا پر پہنچ جائے تو اس کی ہر ادا اگر وہ ثواب ہو اور وہ درستگی پر پہنچ جائے تو اس کی ہر نیکی دو نیکی کا درجہ رکھتی ہے. تو اب آپ دیکھیے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اس مسئلے کو سمجھ لیجیے. تم نے کہا جناب ہم تو نہیں پڑھتے, ہم تو بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے. کہا جناب بنو قریظہ کا تو سرکار نے اس لیے فرمایا, اب دلیل دے رہے دوسرے سال بنو قریظہ کا تو اس لیے فرمایا تھا کہ جناب وہاں تک اکثر پہنچ جائیں گے, لیکن واسطے کی تاخیر ہو گئی, اب ہم کیا کریں؟ تو نے کہا نہیں, ہم تو سرکار کے ظاہری قول کو لیں گے کہ سرکار نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا ہے تو بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. اب تم یہ بات کر رہے ہو, تمہارا اشتہار ہے. اب آدھے نے وہاں پر نماز پڑھی اور آدھے جب وقت نکل گیا بنو قریظہ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر نماز اصل ادا کری. اب دونوں کا مسئلہ سرکار کے پاس پہنچا, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسئلہ پہنچا کہ حضور آدھوں نے وہاں پر نماز پڑھی, آدھوں نے وہاں پر نماز پڑھی, سرکار نے مسکرا کر فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا, دونوں نے ٹھیک کیا. اس لیے کہ دونوں کا مقصد, دونوں کی غرض جو تھی وہ دین کے حصول کی تھی. تو یہاں سے بھی آپ نے گویا کہ اندازہ لگا لیا کہ جناب یہ وہ چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی جستجو میں فرعی مسائل میں اگر کوئی سمجھ میں نہ آنے والے مسائل میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, وہ ایمان سے تعلق نہیں رکھتا اور وہ گویا کہ ایمانیات سے اور عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا, تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں ایسے کاملین کو پیدا فرمایا ہے کہ جو اپنی فکر اور ثواب کے ذریعے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں, جس طرح سمندر کے اندر جواہرات ہوتے ہیں لیکن ہر شخص اس میں چھلانگ لگا کر لا نہیں سکتا, بلکہ خاص قسم کے غواص ہوتے ہیں, تیراک کار ہوتے ہیں کہ جناب اس میں پہنچ کر ہیرے ہیرے جواہرات لے کر آتے ہیں. تو قرآن سنت علم کے گویا کہ جواہرات کا مرکز ہے, لیکن ہر شخص اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس میں حضرت امام اعظم جیسے غواص کی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ جناب جو یہاں پر آئے اور ان شرعی مسائل کو نکال کر گویا کہ وہاں پر پیش کرے. تو مختصر یہ کہ سرکار علیہ السلام تقریب کی بحث آگے چلتی رہے گی. آخری بات یہاں پر میں صرف عرض کر دوں کہ جب صحابہ کرام کے اندر اتنے سارے گویا کہ ماننے والے لوگ تھے کہ کوئی سیدنا ابو بکر سے مسئلہ پوچھ کے مان رہا ہے, کوئی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھ کے مان رہا ہے, کوئی ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے پوچھ کے مان رہا ہے, کوئی عبداللہ بن عمر سے پوچھ کے مان رہا ہے, تو یہ ساروں کو باتیں ختم کر دیا اور پھر چار فرقے میں تو بند کر دیے کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور گویا کہ حنبلی ہے، اور آپ نے چاروں کو جو ہے چاروں آئمہ کی تقلید کے اندر سارے اسلام کو جمع کر دی، اس کی کیا دلیل پیش آئی؟ تو یہ بھی تاریخ سے نا آشنائی کی دلیل ہے. اعتراض کرنے سے پہلے اگر بندہ تاریخ اسلام کو پڑھ لے، اسلام کے قدیم زمانے کی تاریخ کو پڑھ لے، تو اس پر وہ اتنا جری نہیں ہوتا. دیکھیے جس دور میں وہ مسلمان صحابہ اکرام سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرتے تھے، تو اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ نفس کے شیدائی نہیں تھے، وہ صرف اس تابعین کا دور تھا، وہ اپنے مسئلے کو پوچھ کر اللہ کی نظام کو اس میں جستجو سے تلاش کر لیا کرتے. لیکن جب دور آگے بڑھنے لگا تو نت نئے فتنے پیدا ہونے لگے اور نت نئے اسلام پر اعتراضات کی گویا کہ بہچاڑ ہونا شروع ہو گئی. اس بنا پر سن چار یعنی جو چوتھی صدی ہجری تھی، اسلام کا جو 400 سال مکمل ہوا، اس وقت علماء ربانین کا ایک بہت بڑا اجتماعی اجماعی اجلاس ہوا کہ جس کے اندر یہ کہ ہر بندہ اپنی طرف سے مسئلے کو اخذ کرتا ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ایک ایسے فقہ کو مدون کر دیا جائے، ایسے اصول کو مدون کر دیا جائے جس اصول کے تحت قرآن و سنت کی تمام باتیں نکالی جائیں. تو آج سے پہلے تک تو صرف یہ تھا کہ جناب حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے اس کو لے لیا جائے، قرآن سے یہ مسئلہ ثابت ہے یہ لے لیا جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 70 ہجری ایک روایت کے مطابق 80 ہجری، مثال آپ کا 150 ہجری ہے، آپ اسلام کے واحد وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسلام کے اصول وضع کیے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، کفر، حرام، مکروہ، یہ جو لفظ ہے اصطلاح کے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے وضع کیے. اور اس کے لیے دلائل کہ فرض یہ ہے جو قطعی دلیل ثابت ہو، اس کے تمام روایت تواتر کے ساتھ ہو، تو یہ فرض جس چیز کا نام لیا تو اس کی دلیل کی بھی نشاندہی تھی کہ جو دلیل اس معیار پر پہنچے گی تو وہ فرض قرار پائے گی، جو دلیل اس معیار پر پہنچے گی تو وہ واجب قرار پائے گی، جو دلیل اس معیار پر پہنچے گی تو وہ سنت قرار پائے گی، جو دلیل اس معیار پر پہنچے گی وہ مستحب قرار پائے گی، جو دلیل اس معیار پر پہنچے گی وہ مباح قرار پائے گی. تو یہ اصول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مرتب کیے اور سارے اسلام کی تعلیم کو اس اصول کے اندر لے لیا، قرآن و سنت کی ساری تعلیم کو اس اصول میں لے لیا. جب بہت زیادہ فتنے دوسری اور تیسری صدی میں پیدا ہونے لگے تو ساری دنیا کے علماء اس بات پر مجبور ہوئے کہ اسی اصول کو مدون کیا جائے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مدون کیا تھا. اس کے بعد گویا کہ جن جن حضرات نے فقہ کو مدون کیا تھا اپنے اس اصول کے تحت، ان کو جب ٹٹولا گیا تو ان میں صرف چار مجتہد نظر آئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد، کیونکہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اصول کو وضع کیا تھا فرض واجب، اور اس کے تحت انہوں نے مسائل کو بھی جمع کیا تھا کہ جناب نماز میں یہ فرض ہے اس لیے کس کی دلیل اس مطابق ہے، نماز میں یہ واجب ہے اس لیے کہ جناب اس کی دلیل اس مطابق ہے. یعنی انہوں نے اصول کے تحت سارے مسائل کو مکمل کتاب بھی تیار کر رکھی تھی، اس کے علاوہ کسی کا ایسا مکمل دستاویز تھا ہی نہیں. اس لیے تمام علماء نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اقبال جیت کے اندر اس بات کو بیان فرما کے تخلیق کے مسئلے پر کہ جناب اس کے بعد ساری امت محمدیہ کے اس بات پر اجماع ہوا کہ یہ چار ائمہ ہیں جن کا فقہ مدون ہے، لہٰذا تخلیق بھی انہیں کی کی جائے. اور چوتھی صدی کے بعد سے لے کر پھر یہ بالکل عام ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی غیر مقلد نہیں رہا، کوئی فقہ کا منکر نہیں رہا، کوئی فقہ کا انکار کرنے والا نہیں رہا. لیکن آج عجیب بات ہے کہ جناب آج وہی لوگ اپنے علماء سے مسئلہ پوچھ کر بیان کرتے ہیں. آج آپ ان سے پوچھئے نماز میں رفع دین کرنا کیسا ہے، کہتے جائز ہے. وہاں جا کے کسی اور مسجد کے اندر پوچھے رفع دین کرنا کیسا ہے، کہ جائز ہے. ہم نے کہا رفع دین کہاں کرنا جائز ہے، تو کہتے نماز کو شروع کرتے وقت، نماز میں جاتے وقت، نماز میں اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے قیام میں. ہم نے کہا چار جگہ پر رفع دین جائز ہے، کہا. ہم نے کہا جو اور حدیث میں رفع دین کا حکم آیا ہے کہ جس میں سرکار نے سجدے میں بھی رفع دین کیا ہے اور ہر تکبیر انتقالات کے بعد رفع دین کیا، اس کی سند بھی صحیح ہے اور آپ تو اہل حدیث ہیں، تو لہٰذا آپ صرف کس حدیث کو کیوں مانتے ہو، اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر دوسری بات یہ کہ آپ سینوں پر ہار باندھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو اس پر کوئی ہمت ہے تو کوئی صحیح حدیث تو پیش فرمایا. پورے سیاح کے اندر کوئی حدیث نہیں، نہ بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، نہ مسلم میں سینے میں ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ابن ماجہ میں، کسی کے اندر یہ بات نہیں موجود ہے. تو جناب اگر آپ واقعی میں حدیث کو فالو کرنے والے ہیں تو سارے حدیث پر پھر عمل کریں، کہ آپ ایک مسجد والے رفع دین کریں تو دوسری مسجد والے رفع دین نہ کریں، یہ کیا مقصد ہے؟ اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم حدیث کے ماننے والے اور حدیث میں جب اختلاف آیا جاتا ہے تو اس پر عمل بھی نہیں کرتے. لیکن واقعی میں فقہ میں یہ بات ہے کہ فقہ کے ماننے والے اس طور پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ فقہ حدیث کی ظاہری روح کو نہیں دیکھتا بلکہ مراد رسول کو دیکھتا ہے،
اور سرکار کی ابتدائی زمانے اور بعد کے زمانے کو دیکھتا ہے، اور صرف ابتدائی زمانے اور بعد کے زمانے کے عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ جو راوی حدیث لا رہا ہے اس صحابی کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کا معیار علم کیا ہے، کہ وہ سرکار کی صحبت میں کیسا رہتا تھا. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے ہر مسئلے کے اندر پہلے صحابی کے قول کو آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس امام کا قول لا رہا ہوں کہ جو عبداللہ بن مسعود ہے، جن کو سرکار نے فرمایا کہ جو فقہ سیکھنا چاہے وہ ابن مسعود سے سیکھے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کے سامنے تیسرے مرتبہ ہے، تو گویا کہ ایک ایک ترجیحات کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل لاتے ہیں. ایک مثال آخری پیش کر کے کہ اس سے شاید آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. کوفے کے اندر ایک مجمع لگا ہوا تھا. اب دیکھیں جو قرآن کو یاد کرتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں، لیکن جو ایک دم جاہل ہے اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آیا، وہ اپنے آپ کو حافظ قرآن کہے تو لوگ اس کے احمد کہیں گے نا کہ جناب دیوانہ آدمی ہے کہ جناب. تو یہ کہتا میں اہل حدیث ہے، تو میں نے کہا کتنی لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہے جناب، کتنی حدیثیں یاد ہے؟ یاد تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، یاد کچھ بھی نہیں اور آپ اہل حدیث بھی ہے، یاد آپ کو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ہیں نہیں اہل حدیث. یہ تو مثال ایسی ہوں کہ جو بندہ حافظ قرآن ہی نہ ہو اور وہ لکھتا پھر میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں. تو پوچھا کہ کیوں حافظ قرآن کیسی محبت میں لکھی ہے؟ کہا قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ کہا کوئی آیت تو یاد نہیں، لیکن میں حافظ قرآن ہوں. تو جناب یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب سی گویا کہ اصطلاح ہو جاتی ہے. اہل حدیث ان علماء کو کہا جاتا ہے جو محدثین ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لیکن اس اہل حدیث سے مراد فن ہے، نہ کہ کوئی مذہب، کیونکہ غیر مقلد تو ایک مذہب ہے. اہل حدیث ایک فن کا نام ہے، اور کس فن کا نام ہے؟ اس فن کا نام ہے کہ جن کا شغف حدیث ہوتا ہے، کہ جو حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اور حدیثوں کو پڑھاتے ہیں. ابھی دیکھیے حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، ایک نے کئی استاد بخاری شریف کے اندر ہیں جن سے حضرت امام بخاری حدیث لیتے ہیں، حضرت یحییٰ بن معین، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، حضرت بقیہ بن جراح. یہ حضرت امام بخاری کے جید استاد ہیں جن سے حضرت امام بخاری کی سند کو اٹھاتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ مجھ سے میرے شیخ یحییٰ ابن یحییٰ رضی اللہ عنہ. تو دیکھیے حضرت یحییٰ بن یحییٰ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، تو جب حضرت امام بخاری اتنے بڑے محدث تو ان کے استاد کتنے بڑے محدث ہوں گے. تو اب دیکھیں فن کے اعتبار سے یہ لیڈیز ہے، لیکن حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، حضرت یحییٰ بن معین اور تمام علماء جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب کو کھولتے اور کہتے ابو حنیفہ یہ لکھا کرتے. تو دیکھیں مذہبا حنفی تھے اور شوہر کس علم کا تھا؟ وہ لیڈیز یعنی حدیث کا پڑھنا پڑھانا تھا. تو وہ محض فن ہے، ایک گویا کے فن ہے. جس طرح کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بے شمار کلاسیں لگی ہوتی ہیں، بے شمار کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جو اس کورس کو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے، لیکن وہ فن کی مہارت صرف اس کے اپنے پیشے سے مطابق ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی مذہب نہیں بنایا جاتا، اس کو کوئی مسلک نہیں بنایا جاتا. تو اہل حدیث ان علماء کو کہا جاتا ہے، اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس جماعت کا شغف مشغلہ حدیث پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے. اب کوفہ کے اندر کیونکہ آج تو وہ دور نہیں رہا، لیکن پرانے دور کے اندر عربی وہ علماء ہے، آج بھی اہل عرب میں عرب کے اندر ایسے علماء ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں، کیونکہ اہل زبان بھی ہے اور محنتی بھی اور عاشق رسول بھی ہے. اس اعتبار سے تو روایت میں آتا ہے کہ کوفہ میں ایک جامع مسجد کے اندر حلقہ لگا ہوا تھا، اور اس کے اندر محدثین حدیث کی جرح کر رہے تھے، جس طرح کے حافظ قرآن رمضان میں قرآن کو یاد کرنے کا تکرار کرتے ہیں. تو یاد کرنے کا طریقہ حدیث کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک راوی اٹھایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ ایک راوی ہے، تو اس میں اعلان کرتے ہیں کھڑے ہو کر کہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سرکار کا صحابی ہے، ان سے کن کو کتنی حدیث یاد ہے؟ ایک ہاتھ کھڑا کرتے ہیں 10 یاد ہے، ان کا جناب 20 یاد ہے، ان کا جناب 10 یاد ہے. اب ان کے نام لکھ نہیں جاتے ہیں، اب ان سے کہا جاتا ہے اب وہ حدیثیں پڑھتے ہیں وہاں سے. اب یہاں سے جس کو یاد ہے اس کو کہتے ہیں تم یہ حدیث جانتے ہو کہ حدیث پڑھ رہا ہے؟ کہاں پڑھ رہا ہے؟ جانتا ہوں. اب اس حدیث میں اگر کوئی غلطی ہے متن کے اندر وہ غلط پڑھ رہا ہے، تو یہ اپنے استاد کے شیخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہیں میرے شیخ نے تو فرمایا کہ صحابہ کس طرح پڑھا کرتے تھے. تو یہ حدیث کی جرح اس لیے ہوتی تھی کہ ابھی تک کتاب کی دنیا میں حدیث کو زیادہ طور پر منتقل نہیں کیا گیا تھا، تو حفظ کے طور پر حدیث کو گویا کہ یاد رکھا جائے، ایک ایک اس کے نقطے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو گویا کہ یاد رکھا جائے. یہ تکرار ہوتی تھی، اور ان کا مقصد اس سے مسائل نکالنا نہیں ہوتا تھا. جس طرح حافظ قرآن کو رکا لگاتا ہے اس کا مطلب کوئی اس سے مسائل نہیں نکالنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے یاد ہی رہے. اسی طرح جو علماء ہوتے ہیں
وہ جو اس پر بحث کرتے ہیں اس پر رٹا لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حدیث سے کوئی انہیں مسئلہ نکال رہا ہے بلکہ محض اس کو یاد کرنے کے گھر سے کیا جاتا ہے. لیکن ایک آدمی مجمع میں آیا اور اس نے کہا حضرت آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور حدیثیں آپ کو اتنی یاد ہیں تو میں ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا آپ کو کیا بات ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کھیت کے ساتھ ایک گہرا کنواں بنایا ہے جس میں پانی بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے اور میرا پڑوسی جو ہے وہ بہت غریب ہے, اس کی کھیت بنجر رہ جاتی ہے. تو جب میں اپنا پانی بھر لیتا ہوں تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے اس پانی کو اس بھائی کو دوں تو کیا اس پر مجھے ثواب ملے گا؟ تو سارے مجمع میں خاموشی ہوگی کیونکہ اب مسئلہ یہ حدیث سے ہی بتانا. تو ایک کھڑے ہو کر کہنے کہ نہیں, ثواب کی تم بات کرتے ہو, یہ کام تو حرام ہے. اس میں حرام کی کیا بات ہے؟ میں اپنا پانی پڑوس کی کھیت میں دے رہا ہوں کہ میرا دوست ہے وہ کوئی کفیل نہیں ہے, اس کو دے رہا تو اس کا حرام کون سا عمل ہے؟ تو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ تم اپنا پانی پڑوس کی کھیت میں منتقل نہ کرو. تو گھر بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ مسکرانے لگے. انہوں نے فرمایا حضور حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ زنا نہیں کرنا. تو اب دیکھیں محدث الفاظ کیا کہا ہوا ہے اور فقیر مراد رسول کو پہنچ گیا ہے. اس لیے ہمارے پر بھی فرمایا کہ الفقیر اعلم بالمعنى الحدیث ہے, کہ فقیر جو ہوتا ہے وہ حدیث کے معنی کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ ایک آسان سی مثال تھی کہ جناب فقیر حضرت امام اعظم حنیفہ کے پاس جب علماء آتے اور اسے کوئی مسئلہ پوچھتے کہتے اس کا جواب کیا ہے؟ آپ فرماتے جو حدیث تم پڑھ رہے ہو یہی تو اس کا جواب ہے. تو کہتے کہاں اس کا جواب ہے؟ تو جب اس حدیث سے ہی آپ جواب ثابت کرتے تو وہ علماء چیخ پڑتے کہ ہم تو پنساری ہیں لیکن اصل طبیب کو جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے. ہم تو دوائیاں بیچ رہے ہیں لیکن دوائیوں کی تشخیص ابو حنیفہ کرتا ہے. میڈیکل اسٹور والے کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا, ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مطب میں بیٹھ کر دوائی کو تشخیص کرتا ہے. حالانکہ وہی دوائی میڈیکل اسٹور والا فروخت کر رہا ہے. تو حضرت حضرات محدثین بالخصوص امام شافعی فرماتے کہ ہماری مثال دوائی فروش کی ہے اور ابو حنیفہ کی مثال اس دوائی کی تشخیص کرنے کی. یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے سید امام اعظم ابو حنیفہ کو من کہا تھا. تو حضرات گرامی یہ وہ سال ہے جس سے قیامت تک اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ میرے وہ مستحد صحابہ پہلی سبوں میں ہمارے ساتھ رہے, تو خلفاء راشدین کے ساتھ یہ چاروں حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت سعد بن وقاص, حضرت ابو موسیٰ اشعری, یہ عظیم صحابہ جو ہے مستحد صحابہ یہ سرکار کے ساتھ ہوا کرتے تھے. سرکار نے ان کو تقسیم فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں جا کے تقریر کرو, تمہیں تم فرا علاقے میں جا کے تقریر کرو, تم فرا علاقے میں جا کے تقریر کرو. اس کو سرکار نے اسلام اسلام تقسیم فرمایا. اس میں سرکار نے یہ بھی ایک مسئلہ رکھا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ اور ممالک کے سربراہ اور سلطنت کے مالک ہیں ان کی طرف خطوط روانہ کیے جائے اور اس میں اپنے مدبر صحابہ کو روانہ کیا جائے. تو گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سرکار نے اسلام اسلام کے چچا کے بیٹے مولا مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا نجاشی کے پاس گویا کہ اپنا قاصد بنا کر بھیجا اور سیدنا نجاشی نے گویا کہ پیغام حق کو قبول کیا اور پیغام حق کو قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے سر و آنکھوں پر رکھا اور اپنے بیٹے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا اور ایک خط لکھا کہ حضور اگر آپ فرمائے تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں اگر آپ حکم فرمائے. سرکار نے حکم نہیں فرمایا. سن 9 ہجری غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کے وقت خبر آئی کہ سیدنا نجاشی کا انتقال ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ گویا کہ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی. تو یہ پہلے بادشاہ ہے کہ جن کی طرف گویا کہ وفود بھیجا گیا. ایسے کئی بادشاہوں کی طرف بھیجا گیا جن میں چند خوش نصیب تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا, لیکن جس کے پاس بھی بھیجا گیا جس نے ایمان قبول نہیں کیا بھلے رب کے وقت کا فرعون تھا لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سادے سے الفاظ تھا اس کا پورا جسم لرزہ کھا گیا اور وہ حیران ہو گیا کہ جناب یہ کلام کس کا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے اس میں کوئی لفاظی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں رکھا, نہ اس بادشاہ کی تعریف کی, سادے سادے انداز میں خط لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں عذاب جہنم سے بچنے کی دعوت دیتا ہوں, لہٰذا تم آؤ اور میرے دین کو قبول کرو. لیکن اس لفظ کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ بڑے سے بڑا بادشاہ جب اسے پڑھتا تو اس پر لرزہ طاری ہو جاتا. اور سیدنا نجاشی نے جب پڑھا تو وہ اپنی مسند سے اتر کر نیچے آئے اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر بوسہ لیا اور گویا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے دربار رسالت میں پہنچتا ہوں.
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ جن کا کلام ہے یہ کلام حق ہے, ہماری کتابوں کے اندر یہی نشانیاں گویا کہ ان کی لکھی گئی تھی. آخری جملہ یہاں پر ایک اور عظیم سلطنت کے بادشاہ ہرقل کے متعلق ہے کہ جو روم کا بادشاہ, روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے, حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. تو ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے, بخاری کے اندر بھی اس کا گویا کہ ذکر موجود ہے, اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گویا کہ نبی دنامہ اور ہدایت نامہ تحریر فرما کر روانہ کیا, اور اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس عظیم صحابی کو منتخب کیا وہ حضرت دحیہ قلبی ہے. یہ بڑے خوبصورت اور بڑے ہونہار صحابی ہیں, یہاں تک کہ جبریل امین جب سرکار سے ملنے کے لیے انسانی شکل میں آتے تو ان کی صورت اختیار کر کے آئے تھے, اور احادیث میں موجود ہے کہ جبریل جب سرکار کے پاس آتے انسانی شکل میں تو وہ سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی دعا کی شکل کو اختیار کر کے تشریف دایا کرتے تھے. تو حضرت دحیہ بن خلیفہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عظیم صحابی ہے, جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی مہم کے لیے گویا کہ روانہ فرمایا کہ تم جاؤ اور ہرقل بادشاہ کے پاس ہمارے اس پیغام کو روانہ کرو, پہلے تم جاؤ بصرہ کی وادی کی طرف اور وہاں پر تمہیں حارث نامی شخص ملے گا جو ہرقل کا خلیفہ ہے, اس کی وساطت سے گویا کہ تم پہنچو گے اور ہرقل بادشاہ کو گویا کہ کیسر روم کو ہمارا خط تم دینا. ابھی ہوا یوں تھا کہ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے فلسطین کے اس علاقے پر غزہ دمشق شام ان تمام علاقے پر گویا کہ قبضہ کیا ہوا تھا, اور ہرقل بادشاہ رومی بادشاہ سے اس علاقے کو چھینا ہوا تھا. اور اسی کشمکش کے اندر کیونکہ پرویز جو تھا یہ بت پرست تھا اور آپس پرست تھا, لیکن ہرقل بادشاہ تو جو تھا یہ اہل کتاب تھا, نصرانی میں سے تھا عیسائیوں میں سے تھا, تو اسے اسلام سے بھی بڑی خصوصیت تھی اس بنا پر کہ اس نے کتابوں کے اندر ہی تمام باتیں پڑھ رکھی تھی. جب حضرت دہیا قلبی اس کے پاس پہنچے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہدایت نامہ اس کے سامنے پیش کیا جس کے سادہ سے الفاظ یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, من محمد عبد اللہ و رسوله الى ہرقل عظیم الروم, کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے لیے سلام علی من اتبع الہدى, ہر شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. اما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلم تسلم, اگر تم اسے قبول کر لو گے تو تم یقیناً سلامتی میں رہو گے. وأسلم يعطيك الله أجرك مرتين, اگر تم اسے قبول کر لیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں دو اجر عطا فرمائے گا. فإن توليت فعليك اسم الحريصين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم, فرمایا کہ اس کو قبول کر لے گی تمہارے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے, اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اہل کتاب کہ اس کو مانو جو میرے اور تمہارے درمیان متفق ہے. جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نحمد الا اللہ ولا نشرک به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, کہ وہ چیز ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو متفق ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اور ولا يتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور ہم خدا کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی معاملات کے لیے کسی ایسے شخص کی خواہش کی اتباع نہ کریں کہ جس کو ہم اپنے نفس کا خدا بنا رہے ہوں یا اپنے معاملات کا خدا بنا رہے ہوں. فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمين, کہ اگر تم اس بات سے پھرتے ہو اور اس بات کی طرف آتے ہو کہ واقعی میں اہل کتاب اور اسلام کے درمیان یہ بات متفق ہے کہ حکم خدا ہی کا چلے گا اور معبود وہی ہے, تو تم اس چیز کو اگر چھوڑ کر اس طرف آتے ہو تو گواہی دو کہ بے شک تم سارے کے سارے مسلمانوں میں سے ہو. جو خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ہرقل کو دیا گیا کہ جب اس نے یہ نبی ڈرامہ پڑا تو اس پر ایک لرزہ طاری ہوا اور وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف کی لہر اس کے اندر گویا کہ دوڑ پڑی اور وہ بڑا حیران اور سجدہ رہا. اس نے اپنے مجمع کے اندر لوگوں سے کہا کہ سنو, یہ عرب کی طرف سے ایک پیغام میرے پاس آیا ہے, لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تجارت کے کیا حالات ہیں. لوگوں نے کہا کہ جناب مدینے والوں کی مکہ والوں سے صلح ہو گئی ہے, تو آج کل روم ہمارے اس غزہ کے علاقے میں شام اور دمشق کے علاقے کے اندر کاروباری منڈی میں بہت تیزی ہے, اس لیے کہ عرب کے بہت مکہ کے بہت سے لوگ یہاں پر تجارت کے لیے آئے ہیں. تو ہرقل نے بغیر کسی بات کو وضاحت کیے ہوئے اس نے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ مکہ کا کون رہنے والا ہے اور اسے میرے پاس لے کر. اب جب اس کے پاس روانہ ہوا, سپاہی روانہ ہوا, اور جب اعلان کیا ہے کہ منڈی کے اندر کے ہرقل بادشاہ مکہ والوں کو بلانا چاہتا ہے, تو اس میں ابو سفیان موجود تھے. ابو سفیان نے سرکار اسلام السلام کی ترجمانی کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو ہرقل بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم عرب میں سے ہو؟ تو کہاں. کہ مکہ میں سے ہو؟ کہاں. کہ تم محمد کو جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولا ہاں میں جانتا ہوں. کہا تمہارے کیا رکھتے ہیں؟ کہا وہ تو میرے چچا کے بیٹے, اتنا قریبی رشتہ ہے. کہاں. کہ ہمارے دربار کے اندر تم سے چند سوالات ان سے متعلق پوچھے جائیں گے, تم اس کا جواب دو. کہا پوچھیے. پہلا سوال کیسر نے ابو سفیان سے یہ کیا کہ ان کا خاندان کیسا ہے. سفیان سے یہ روایت اسلام لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ وہاں پر اور مکہ کے لوگوں کو جواب دیا گیا تھا کہ اگر ابو سفیان غلط بیانی کرتے ہیں تو جناب ان سے ان کی بات کو پکڑ لیا جائے, اور پہلے بتایا گیا کہ تم نے غلط بیانی کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے. ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت مجھ پر ایک موت کا خوف بھی قائم تھا, ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کا خاندان کون سا ہے اور کیسا ہے, تو میں نے کہا کہ ان کا خاندان عرب میں سب سے گویا کہ شریف ترین خاندان ہاشمی خاندان. پھر کل لگا بالکل ٹھیک. دوسرا سوال پوچھا کہ ان کے بزرگوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آنے سے پہلے؟ پوچھا کہ نہیں, ان کے علاقے میں ان کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. تو تیسرا سوال ہمارا یہ کہ ان کے خاندان میں قریبی کوئی بادشاہ گزرا؟ تو کہا نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والے دولت مند زیادہ ہیں یا غریب زیادہ ہیں؟ کہا غریب زیادہ ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کہا نہیں, دن بدن ان کی تعداد جو ہے کہ بڑھ رہی ہے, گھٹ نہیں رہی. کہا اگر ان کے ماننے والا ان کا دین قبول کر لیتا ہے تو کیا وہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے, پھر جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد؟ کہا نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا, بلکہ ان کا جو دین قبول کرتا ہے وہ کبھی اس سے گویا کہ سر منہ منحرف نہیں ہوتا, اور ہم نے کبھی ایسا نہ سنا نہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا. کہا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ مسلم نے کہا کہ نہیں, اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, نہ ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے, نہ ان کے بارے میں کچھ سنا ہے. کبھی وعدے کی برخلافی کی ہے؟ تو کہا کہ یہ وعدہ تو ابھی ہمارا ان کے ساتھ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے, اب دیکھیے کب وفا ہوتا ہے. لیکن جب تک یہ ہمارے مکہ رہے کبھی انہوں نے عہد سے خلاف گویا کہ بے وفائی نہیں کی ہے, اور انہوں نے اپنے ہمیشہ عہد وفائی کی ہے. لیکن اب ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے حدیبیہ کے میدان کے اندر, اب دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. کہ تمہاری ان سے جنگیں ہوئی ہیں؟ کہا ہماری کئی جنگیں ان سے ہوئی ہیں. کہ نتیجہ کیا ہے؟ کبھی وہ غالب آئے کبھی ہم غالب آئے. کہا اچھا, کہا وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آخری سوال سے, اور تمہاری ان سے جنگ کیوں؟ کہا وہ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو اور ایک خدا کی عبادت کرو, سچ بولو, نماز پڑھو, روزہ دو, روزہ رکھو, حج پڑھو, اور غریبوں کی امداد کرو, انسانیت کے ساتھ بھلائی کرو, کسی کے دل میں برائی نہ رکھو. کیسر نے کہا اچھا یہی کہتے ہیں؟ کہا اب اپنے دربار کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے پہلا سوال اس لیے کہا کہ ان کا خاندان کیسا ہے, تو اسی علاقے والے نے یہ کہا کہ جناب ان کا خاندان عرب کا سب سے شریف ترین خاندان ہاشمی ہے. یہی ایک سچے نبی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان اور وہ بہت عالی نسب ہوتا ہے. یہ ساری روایت بھی سرکار کے والدین کی ایمان کی دلیل بن رہی ہے, اور جو بدبخت سرکار کے والدین کی طرف گویا کہ کفر کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جناب وہ تو اس دور کے کافروں سے بھی گئے ہوئے ہیں کہ اس دور کا کافر بھی سرکار اسلام علیہ السلام پر خاندانی نظام نہیں لگاتا تھا, بلکہ فرمایا وہ عالی نسب تھے. ورنہ مجھ سے جان کہتے تھے نہیں, کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو ہے نبوت کے دعوے دار, لیکن ان کے والدین بتوں کو پوچھتے تھے معاذ اللہ, اور ہم بھی بتوں کو پوچھتے ہیں, لیکن وہ آج ہمیں بتوں کو پوجنے سے گویا کے منع کرتے ہیں. لیکن ابو سفیان نے یہ بت پرستی کا الزام سیدنا عبداللہ پر, سیدنا عامرہ پر, سیدنا عبدالمطلب پر نہیں لگایا, سیدنا ہاشم, سیدنا مناف پر نہیں لگایا, بلکہ یہ کہا کہ وہ عالی نسل ہے اور ان کا نسل بڑا پاک ہے اور ان دین ابراہیمی پر رہے ہیں. تو کہا یہی ایک نبی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا نسب پاک ہوتا ہے اور وہ عالی نسب ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے گویا کہ مثالی حیثیت رکھتا ہے. فرمایا کہ جب میں نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ نہیں, تو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علاقے کسی چیز کی تجدید نہیں چاہتے. کہ جب میں نے اسے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا تمہارے علاقے کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے ان کے خاندان میں سے, تو کہا نہیں. تو کہ اس بات کی دلیل بنی کہ ان کی نبوت جو ہے وہ کسی بادشاہی کے حصول کے لیے نہیں, کہ ہمارے والدین یا ہمارے خاندان کی بادشاہی ختم ہو گئی, ہم جو ہے اس پر جو ہے دوبارہ غلبہ پانا چاہتے ہیں. اور فرمایا یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہی نبی کی جو ہے شان ہوتی ہے کہ وہ کسی پر جو ہے تہمت نہیں لگاتے. اور ان کی پیروی کرنے والوں میں اکثر کمزور اور ناکواز ہو رہے, تو یقیناً یہی اہل حق کی علامت ہے کہ ہمیشہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ کمزور اور غریب لوگوں نے ہی جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا انہوں نے, اور فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرمایا کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے, انہوں نے کہا بڑھ رہی ہے. تو کہا یہی وہ ایمان کی علامت ہے کہ جو اس کی چاشنی اور حلاوت کو چکھ لیتا ہے وہ دوبارہ کفر کے انگاروں کی طرف ہاتھ نہیں باندھتا. یہ ساری علامت جو ہے کہ انہوں نے بیان کی, اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں ان کو اپنا نبی مانتا ہوں. یہ کہہ رہا تھا کہ سارا بندہ کھڑا ہو گیا اور اس سے گالی دینا شروع کر دی, اور لان پان کا سلسلہ جو ہے تو شروع کر دیا, اور اس کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دی کہ تم نے ہرکل یہ کیا بات کہی, یہ بات تو کرنے کی ہے. کہا کہ نہیں, میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تمہارے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے عقیدے میں کتنے پختہ ہو اور کتنے مضبوط ہو. اس مسئلے کا جواب ہم کل لیں گے اور کل اس مسئلے میں بحث کریں گے. سر ان کے ذہنوں میں یہ بات تو نہیں, لیکن مسئلہ رفا دفا ہو گیا. فور حضرت بھیا کرنی کو یہی خط لے کر پھر کل نے کہا تو بڑا جگہ پر جا, جو ہماری برادری کے اندر میں تو ایک بادشاہ ہوں, لیکن ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے جن کو یہ سب جس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کو لے جا کر یہ خط بتاؤ. ہم بھیا کرنی کے سکار خط لے کر پہنچے, تو جب اس پادری نے اس خط کو دیکھا, اس کلیسا میں بیٹھنے والے ان کے اس مقتدا نے اس خط کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں, اور اس نے سرکار علیہ السلام کی علامات پوچھنا شروع کی. حضرت دریا کرمی جو سرکار کی صفات بتا رہے ہیں تو ان پر ایک لرزہ طاری ہوا, اور انہوں نے نہ آئے دیکھا نہ بھائی, اسی وقت وہ کلیسا کے اندر گئے اور اعلان فرمایا کہ جناب سارے میرے اہل کتاب دوست جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ عرب کے اندر مبوس ہو چکے, اور ان کا قاصد ہمارے پاس گیا کہ آ گیا ہے, ان کا خط ہمارے پاس ہے, لہٰذا میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور جہنم سے بچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ میں بھی ان کا منتظر ہوں, تم بھی ان کے منتظر ہو, تو لہٰذا آؤ میں بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں, تم بھی. لیکن عیسائی جو انتہائی نٹکٹے اور ضدی اور ہٹ گرم قسم کے لوگ, کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا, اللہ اکبر, جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے کیا کیا, کہا کہ تو پاگل ہو چکا ہے, تو بوڑھا ہو چکا ہے, اور تو جس قسم کی بات کر رہا ہے جو ہمارے دین کے خلاف ہے, وہ جا کر گھروں کے ڈنڈے لاٹیاں اٹھا کر لائے اور اپنے اس مقتدا اور عالم کو گویا کہ وہیں پر ختم کر دیا. جب یہ حال ہوتا ہوا تو دہیا کریے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے, اور ہرکل بادشاہ کو آ کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے. تو ہرکل نے کہا کہ جناب جو اس بندے نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو اس کے ساتھ یہ قوم نے یہ حال کیا, میں بہت چھوٹا ان کے مقابلے میں عزت کے لحاظ سے ہوں, تو لہٰذا میرا یہ حال کیا کریں گے. دوبارہ جب صبح گویا کہ مجمع سجایا گیا, اس میں جب دوبارہ اس نے کہا کہ اگر میں اس پر ایمان دیا ہوں تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو پھر اس پر مجمع گرم ہو گیا اور لوگ اسے گالیاں دینے لگے اور اس کے خلاف مقلدات بکنے لگے, اور اٹھ کر جب دروازوں سے نکلنے لگے تو سپاہیوں نے سارے دروازے بند کر دیے. اس نے کہا کہ ان کو سب کو دوبارہ میرے پاس لے کر آ. جب دوبارہ لایا گیا اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر مضبوط ہو, کس قدر مستعد ہو, لہذا میں تمہارا ایمان پٹولنا چاہ رہا تھا, لیکن میں اسی دین پر ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں. یہ کہنا تھا کہ سارے دربار دوبارہ اس کے سامنے سجدے میں جھک گئے. تو ہرکل بادشاہ کے لیے یہ چیز گویا کہ بہت زیادہ تعصب کی بات بنی. انشاءاللہ یہ واقعہ آگے بھی تھوڑا تفصیلی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے خط سے متعلق ایک تیسرا مذاکرہ بھی یہاں پر ہوا ہے کہ جس میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہرکل نے ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا, یا اس کو چھپایا, کیا معاملہ تھا, وہ ایک تفصیل طرح ہے. لیکن ہمارے درس کا ٹائم جو ہے کہ مکمل ہو چکا ہے, لہٰذا آج ہمارے درس سیرت میں ہم ہرکل کے ایمان سے متعلق مسائل اور ایمان لانے کے طریقے اور بالخصوص ایمان کو چھپانے کا جو طریقہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے, اور تقیہ کی کیا حیثیت ہے, جو شیعہ حضرات کرتے ہیں تقیہ اس کی کیا حیثیت ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم نے گویا کہ اپنے لیے تحریر کر لیا ہے اور جمع کر لیا ہے. تو آنے والے درس میں تقیہ کی شرعی حیثیت پر بھی ایمان کو آج چھپایا جائے گا یا اس کو ظاہر کیا جائے گا, اس کی شرعی حیثیت کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور ہرکل کا تیسرا مذاکرہ جو گویا کہ سب سے اہم ہے وہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے, انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دوسرا خط تھا جو سرکار علیہ السلام نے بادشاہ
ہیرقل کو پیش کیا. اور اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ جو صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے, ہیرقل بادشاہ نے جب اپنے قاصد کو سرکار کے پاس بھیجا تھا اور اس کے کان میں الگ سے کہا تھا کہ یہ باتیں تین بتائی کہ جناب یہ باتیں تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے میں سننا, اگر وہ میرے بارے میں کہیں تو تم مجھے بتانا. یہ قاصد جیسے ہی پہنچا سرکار نے مسکرا کر اس کو دیکھنے کے ساتھ پہلے تینوں کا جواب مرمت پڑا کہ یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا. تو گویا کہ یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی سننے کی اس طرح عمل کی توفیق دے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وظیف صفات جو ابو سفیان نے بیان کی, اس وقت تک تو یہ امام نصیب نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں گویا کہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ایمان لے آئے اور انہوں نے بڑے وسوخ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے راوی ہیں, صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں پیش رو حضرت دریا کروی رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رہے. وہ اپنے اپنے محاذ کے اعتبار سے, اپنے اپنے معاملات کے اعتبار سے تاریخ سے انشاءاللہ العزیز ان کی شان عالیہ پر بھی ہم مختصر سا کرام کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت یہاں پر بیٹھنا بولنا سننا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اور اللہ رب العزت اس درس کی برکت سے جن صالحین کا نام لیا گیا, جن صالحین کا ذکر کیا گیا, سیدنا دریا کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں, وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کی صورت کو حضرت جبریل امین نے لے کر اس زمین پر تشریف لایا کرتے تھے, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عظیم شخصیات میں سے ہیں, صوفیہ انہیں مدبرات ارض کے اندر شمار کرتے ہیں, اور حضرت جبریل اور حضرت اسرافیل, حضرت مکائی اور حضرت اسرائیل کے اولین معاون کے اندر شمار کرتے ہیں کہ ان کی ارواح جو اولیاء کی ارواح جو فرشتوں کے ساتھ معاونت کرتے ہوئے کائنات کا نظام چلاتی ہے, ان میں بالخصوص شہداء بدر کی ارواح ہے, اور ان میں جو ترجیح دی گئی ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی روح مبارک کو دی گئی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی روح کے فضاب کو ہم پر جاری وساری کرنا, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حق کو حق کہنے کی اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مستحدین صحابہ جو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا اور اسلام کو سمجھا اور ہم تک اس دین کو پہنچایا, اور ان کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسلام کی تبلیغ فرمائی, اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ہم سے محبت رکھتے ہیں, ہم ان سے یقین رکھتے ہیں, ان کی محبت ہمیں قبر میں بھی کام آئے, دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے اس درد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو کوتاہیاں عطا کیا ہو اسے معاف فرمائے. قرآن کریم حاضرانِ محفل اپنے دلوں میں جو جائز مقصد رکھتے ہیں دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, قرآن کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی عظمت کی برکت سے مولا کریم تمام کے دینی مقاصد اور مقاصد حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول اتنا ہو, گمد پاک کا تصور فرما لیجیے اور آنکھوں کو بند کر لیجیے, اور اجابت کی نیت کرتے ہوئے, قبولیت کی نیت کرتے ہوئے دربار رسالت علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پیش فرمائیے, اور محبت کے ساتھ یہ پڑھ لیجیے جو سیدنا امام بوسری نے پڑھا, اگر پڑھ نہ سکے تو کم سے کم اس کو سن لیجیے اور محبت اور دل سے اس سے جذبات کا اظہار فرمائیے, تاکہ گویا کہ یہ نشست ہمارے لیے دونوں جہان میں نجات کا ذریعہ بنے. فَبَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ أبدا على حبيب دعا إلى الله فلمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صلى آمين يا رب العالمين بجاه طه وياسين عليه الصلاة والتسليم بحق إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه ولو يعمل وزينة فشيء فقاسي وفاقي سيدنا الله ومعنا محمد.